الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت حکیم الامت مولانا چوہدری صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص محبت سے کوئی ہدیہ لے کر آئے تو اسے ضرور کھانا چاہیے، فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب یعنی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کا معمول تھا کہ ایسی چیز میں سے ضرور کچھ تھوڑا بہت کھا لیں۔ حضرت کا رنگ تو عجیب تھا، یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حضرت لذائذ سے بچے ہوئے ہیں، آپ کھاتے تھے اور بہت قلیل۔ یہ بڑی مشکل بات ہے کہ کھاتے اور کم کھاتے، اس سے یہ آسان ہے کہ بالکل نہ کھاتے، مگر حضرت کا یہ معمول تھا کہ کیسی ہی کوئی چیز آ جائے، مثلا انگور وغیرہ، بس ایک دانہ اٹھا کر نوش فرما لیا اور باقی کو تقسیم کرا دیا۔ یہ بہت ہی دقیق زہد تھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی چیزوں کی نسبت یوں فرمایا کرتے تھے، یوں بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز حب فی اللہ کی وجہ سے آئے اسے ضرور کھانا چاہیے، اس میں نور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ملاقات کو چلے، راستے میں خیال آیا کہ بزرگ کی خدمت میں جا رہا ہوں، کچھ ہونا ضرور چاہیے، پاس کچھ نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درختوں کی پتلی پتلی کچھ شاخیں خشک ہو کر نیچے زمین پر خود بخود گر جاتی ہیں۔ ان بزرگ نے خیال کیا کہ یہی لے چلو، حضرت کے یہاں ایک وقت روٹی ہی پک جائے گی۔ لکڑیاں جمع کر اور سر پر رکھ کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ کچھ لکڑیاں لایا۔ فرمایا بہت اچھا، اب ان بزرگ کی قدردانی ملاحظہ فرمائیے۔ خادم کو بلایا اور فرمایا کہ یہ لکڑیاں لے کر حفاظت سے رکھو، اور جب ہم مر جائیں ان لکڑیوں سے ہمارے غسل کا پانی گرم کر۔ اس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ اپنی نجات ہو جائے، ان کی برکت سے انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے۔ تو خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے محبت سے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں بڑی برکت اور نور ہوتا ہے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے کچھ نہ کچھ ضرور استعمال کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آواز میں گونج ہو رہی ہے، آواز صاف آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گونج ہے آواز میں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب آ جائے گی انشاءاللہ، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ سے یہ بات کئی مرتبہ سنی جو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ کوئی مسلمان جو کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آتا ہے کسی دوسرے مسلمان کے لیے محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، وہ بڑا اس میں بڑا نور ہے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ خود خرید کر لائے، اس کو تنخواہ میں ملے وغیرہ وغیرہ، ان سب کے مقابلے میں اس میں زیادہ برکت ہے جو ہدیہ کوئی مسلمان محبت اور اخلاص کے ساتھ پیش کرے، اس میں برکت زیادہ ہے۔ اب کچھ آواز بہتر ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو محبت کرتا ہے وہ چونکہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس واسطے اس میں بہت برکت اور نور رکھا ہے۔ حدیث میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہارے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جس کا مطلب یہ نکلا کہ ہدیے کا اصل مقصود محبت ہے، اور اس کی جو اس کا جو منشا ہے وہ بھی محبت ہونا چاہیے، اور یہ محبت کرنا مسلمانوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اہل تعلق سے، اور اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے، یہ دین میں بہت اہم طور پر مطلوب ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، یہ دین میں مطلوب ہے۔ بغض رکھنا، دوسرے کی طرف سے دل میں کینہ رکھنا، یہ حرام ہے اور بہت ہی بری بات ہے۔ اس کے بجائے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت رکھنا، یہ مطلوب ہے دین میں۔ میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہو۔ جب کسی ذات سے محبت ہوتی ہے تو اس ذات کے سے تعلق رکھنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس ذات سے کوئی بھی نسبت پیدا ہو جائے، اس نسبت سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی جس آدمی سے محبت ہے آپ کو، تو اس کا گھر بھی اچھا لگتا ہے، وہ جس شہر میں رہتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ جن لوگوں سے ملتا ہے وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب ہے اس کے متعلقین اور اس کے ملنے جلنے والوں سے بھی محبت رکھی جائے۔ تو اس واسطے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں ہونے کا مطلوب کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت، یہاں تک کہ وہ مخلوق جو برائیوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، فسق و فجور میں لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی یہ محبت ہونی چاہیے کہ دل میں یہ تڑپ ہو، یہ خواہش ہو، یہ دعائیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے وہ کہ ایک مرتبہ وہ بغداد میں دریائے دجلہ ہے، اس دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے ہوا خوری کے لیے، اور ان کے ساتھ کچھ ان کے رفقا بھی تھے، ساتھی بھی تھے، دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے تو دیکھا کہ دریا میں ایک کشتی آ رہی تھی جس میں کچھ آزاد منش قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، گانا بجانا کر رہے تھے، گانے بجانے میں مشغول تھے، اور جیسے بے فکر اور آزاد منش لوگ ہوتے ہیں تو گانے بجانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس سے گزرے تو جو ایسے نوجوان آزاد منش لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی مولوی ملا قسم کے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کی رگ ظرافت اور پھڑک جاتی ہے اور وہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی گاتے بجاتے ہنستے کھیلتے مذاق اڑانا شروع کر دیا حضرت کا اور حضرت کے رفقا کا، تو ان کے جو ساتھی تھے ان کو بہت ناگوار گزرا اور حضرت سے کہا کہ دیکھیے حضرت یہ ایسے بدتمیز لوگ ہیں کہ خود تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر نہیں ہے اور گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، بے فکری میں، آزادی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کا بندہ کوئی ذکر کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ بدعا کر دیجئے ان کے آپ بدعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کریں کہ جو خود بھی نہیں چلتے دین کے راستے پر، جو دین کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو حضرت نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ کی کہ یا اللہ آپ نے جس طرح ان نوجوانوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائی، جس طرح دنیا کے اندر یہ لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہیں اسی طرح ان کو آخرت میں بھی خوشیوں میں مگن فرما دیجئے۔ وہ ساتھی جو بدعا کرنے کو کہہ رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو اور زیادہ ان کو ان کے حق میں دعا کر دی کہ وہاں بھی خوش ہوں یا دنیا میں بھی خوش ہیں آخرت میں بھی خوش ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ تو کیا ہوا، میں نے یہ دعا کی کہ آخرت میں خوش ہوں کیونکہ آخرت میں خوش اس وقت ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے دے کہ ان گناہوں سے محفوظ رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگیں تاکہ وہاں پر ان کو خوشیاں حاصل ہوں۔ تو حضرت کی یہ نگاہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی محبت پر تھی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اگرچہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، غلط طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، تو یہ ایسے ہیں جیسے کوئی بیمار ہو، بیمار پڑا ہوا ہو آدمی اور اپنی بیماری سے غافل ہو، ایک تو وہ بیمار ہے جسے بیماری کا احساس ہے اور بدترین بیمار وہ ہے کہ جو ہے تو بیمار لیکن اپنی بیماری کا احساس نہیں، تو اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے کہ یہ ایسا بیمار ہے کہ اس کو اپنے علاج کی بھی فکر نہیں، تو اس کے لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فکر دے اور اس کے نتیجے میں اس کی بیماری دور ہو جائے۔ تو حضرت نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کو دنیا کی طرح آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما، اور وہ اسی وقت حاصل ہوں گی جب یہ ان کو فکر پیدا ہوگی، اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، اپنی زندگی کو بدلنے کا دھیان ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی خوش رکھیں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوق ہے وہ سب سے محبت کرتے ہیں، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو. حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں انصر اخاک ظالمن او مظلومن، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ مظلوم کی مدد کی، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس سے اس کی مدد کی جائے تاکہ اس کا ظلم دور ہو جائے، لیکن یہ ظالم کی مدد کیسے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کر، اس کو کسی طرح سمجھاؤ، فہمائش کرو، اور کوئی راستہ ایسا اختیار کرو کہ جس کے ذریعے وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، یہ اس کی مدد ہے. تو اسی طرح جو لوگ کے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہیں، ان کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرو اور کم از کم ان کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اس برائی سے نکال دیجئے، ہمیں بھی نکال دیجئے، ان کو بھی نکال دیجئے، اور اپنی رضا کے مطابق زندگی عطا فرما دی. تو محبت سارے انسانوں سے ہے، سارے انسانوں سے محبت ہے، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر سے محبت یہ ہے کہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اس کے حق میں دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کفر کی مصیبت سے نکال دے. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ایسا ہے بتاتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے بازو میں پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال لوں، بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال لوں. جب کافر ایمان نہیں لاتے تھے تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوتا تھا، اتنا غم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا لعلک باخع نفس کا اللہ یکون مومنین، کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. تو یہ محبت تھی تمام انسانوں سے، پوری انسانیت سے. البتہ محبت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے جو کافر یا بدعمل ہے اس کے حق میں محبت یہ ہے کہ اس کو اس بدعملی سے نجات دلانے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ اپنی استطاعت میں نہ ہو تو کم از کم اس کے حق میں دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دے دے. لیکن محبت سب سے، تو دین کا پیغام یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت کرو، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی محبت، کہ جانوروں کو بھی ان کے ساتھ محبت کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو، لہذا یہ میرے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے تو میرے محبوب کی مخلوق بھی مجھے محبوب ہے. ہر جانور سے بھی محبت، کہ اس کو اگر کسی تکلیف میں دیکھے تو آدمی اس کو اس سے نجات دلانے کی کوشش کرے. اور جانور تو غیر مکلف ہوتے ہیں، لہذا ان کے اندر یہ بھی احتمال نہیں کہ ان کو فاسق و فاجر قرار دیا جائے، تو اس لیے ان کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کو تکلیف سے بچانے کی کوشش. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے پیاس سے بیتاب ہے اور پیاس کی شدت سے وہ مٹی کھا رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگتی ہے اور میں بے چین ہوتا ہوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، تو اپنا چمڑے کا موزہ اتار کر، کیونکہ کوئی ڈول نہیں تھا، اس میں سے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس میں کتے کو پلا دیا. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرما دی. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور ہمدردی، یہ اس کا صلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو پیغام یہ ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے محبت ہے تو اس کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت. اگر کسی کو غلط راستے پر دیکھ رہے ہو تو بھی اس کے حق میں دعا کرو، محبت پھر بھی ہونی چاہیے، محبت اس شکل میں ہونی چاہیے کہ اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس غلط راستے سے بچا لے. محبت مقصود ہے. اسی محبت کو پیدا کرنے کا ایک طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تو اس سے تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی. تو اصل مقصود ہے محبت، اس کا ایک ذریعہ ہدیہ پیش کرنا. اور چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کی بنا پر یہ ہدیہ دیا جا رہا ہے، اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں برکت ہے، اس میں نور ہے. تم اپنی محنت سے کوئی چیز کما کر لاؤ گے، پتہ نہیں اس میں کتنے شوائب ہوں گے، لیکن ایک محبت سے ایک مسلمان کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے تو وہ خالصتاً محبت سے کیا جا رہا ہے، لہذا اس میں نور ہوگا، اس میں برکت ہوگی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کی بات فرماتے ہیں کہ کوئی جو چیز لے کر آتا تھوڑی سی اس میں سے ضرور تناول فرما لے دیتے. انگور لے کر آئے، ایک انگور کا دانہ کھا لیا، باقی تقسیم کر دی لوگوں میں تاکہ اس کی برکت حاصل ہو جائے. لیکن ہم لوگوں نے ہر اچھی چیز کو اپنی بدعملی اور بدنیتی کی وجہ سے خراب کیا ہوا ہے. یہ ہدیہ دینا تھا اتنی برکت کا معاملہ اور اتنے ثواب کا معاملہ اور اتنا نور کا معاملہ، لیکن ہم نے اپنی بدنیتی سے اس کو نہ صرف یہ کہ خراب کر دیا، اس کی برکتیں زائل کر دیں، بلکہ الٹا اسے گناہ بنا لیا. آپ ذرا معاشرے میں گرد و پیش پر نظر ڈال کر دیکھو کہ اب ہدیہ جو ہے وہ ہدیہ نہ رہا بلکہ ایک بوجھ ہو گیا. اور مثلا شادی بیاہ کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر رواج ہو گیا کہ بھئی شادی بیاہ کے موقع پر کوئی ہدیہ دیا جائے گا، کسی کو تحفہ دیا جائے گا. اب دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اگر نہیں دیں گے تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں ناک کٹ جائے گی. لوگ کیا کہیں گے کہ شادی کے موقع پر ہدیہ نہیں دیا، تحفہ نہیں دیا. تو ایک تو یہیں سے نیت خراب ہو گئی کہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، خلوص نہیں تھا، محبت کے ذریعے ہدیہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہماری ناموری ہو، ہماری ناک نہ کٹے اور ہم یہ کہا جائے کہ فلاں نے اتنا شاندار ہدیہ پیش کیا، اتنا شاندار تحفہ دیا. تعریف حاصل کرنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، ناک کٹنے سے بچنے کے لیے ہدیہ دیا جا رہا ہے. تو اول تو نیت ہی خراب ہو گئی. اس نیت خراب ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہدیہ نہ رہا، وہ تو ایک ٹیکس ہو گیا، وہ ہمارے ذمے ایک بوجھ ہو گیا. چنانچہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے اور دل اندر سے کٹ رہا ہے دینے کے لیے، لیکن دینے پر مجبور ہے. تو پہلا کام، پہلی خرابی تو یہاں سے ہوئی کہ نیت خراب ہو گئی، اخلاص نہ رہا، محبت کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا بلکہ دل اندر سے کہہ رہا کیا کیا, کیا مصیبت آ گئی کہ اس تقریب کیا ہوئی، ہمیں ایک اپنا اتنا بڑا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑا. تو یہ پہلے قدم پر پہلے تو نیت خراب ہو گئی. اس سے بھی زیادہ بدتر نیت یہ کہ آج ہم دے رہے ہیں اس کو ہدیہ، تو کل جب ہمارے ہاں ہوگا، ہمارا موقع آئے گا، تو یہ بھی اس کو بھی ہمیں اتنا ہی یا اس سے بڑھ کر دینا چاہیے. تو بدلہ، بلکہ بعض معاشروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ فہرستیں بنتی ہیں کہ فلاں نے شادی کے موقع پر اتنے پیسے دیے یا فلاں ہدیہ دیا، فہرستیں بنی ہوئی ہیں. اس فہرست وہ اپنے پاس محفوظ رہے گی کہ جب کبھی ہمارا موقع آئے گا تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، یہ کتنا دیتا ہے. اللہ بچائے تو یہ ہدیہ نہ ہوا، یہ تجارت ہو گئی کہ جتنا ہم نے دیا تھا اس سے بڑھ کر یہ دیا. اللہ بچائے. تو اس کے نتیجے میں یہ دینا دلانا بجائے ثواب ہونے کے اور نور اور برکت ہونے کے یہ گناہ بن گیا، گناہ بن گیا. قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کو ربا سے تعبیر کیا گیا، سورہ روم کی آیت ہے، وہ وہاں آتے تم ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یا جو تم نیوتا دیتے ہو، اس کی تفسیر بعض سے مفسرین نے نیوتے سے کی ہے کہ یہ جو تم ہدیہ دیتے ہو اس غرض سے دیتے ہو کہ تاکہ ہمیں ہمارے موقع پر اس سے بڑھ کر ہدیہ ملے، تو یہ در حقیقت ایک سود کی قسم ہے جو تم دے رہے ہو. یہ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ بالکل اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایسی برائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اسلام کے آغاز میں اس کو منع فرمایا. یعنی اس وقت جبکہ ابھی اور احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے یہ بتایا کہ کسی شخص کو اس غرض سے کوئی ہدیہ دینا یا کسی شخص کے ساتھ اس غرض سے کوئی اچھائی یا بھلائی کرنا کہ یہ اس سے بڑھ کر میرے ساتھ بھلائی کرے، اس کو حرام قرار دیا سورہ مدثر کی بالکل ابتدائی آیت میں. ولا تمنن تستکثر، قرآن شریف میں سورہ مدثر میں ہے، اور یہ سورہ مدثر ان سورتوں میں سے ہے جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئی تھی. اس وقت تک سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی سورت تھی، اور بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ دوسری سورت جو ہے وہ یا ایھا المدثر ہے، دوسری یا تیسری سورت جو نازل ہوئی، اس میں یہ حکم ہے. ولا تمنن تستکثر، یعنی کسی کے ساتھ بھلائی یا احسان اس غرض سے نہ کرو کہ تمہیں اس کے بدلے میں وہ تمہارے ساتھ اس سے زیادہ احسان کرے یا اس سے زیادہ بھلائی کرے. تو جب یہ مقصد ہو، بدلہ مقصود ہو، تو پھر وہ ہدیے کا ثواب بھی گیا، ہدیہ کا نور بھی گیا، ہدیہ کی برکت بھی گئی. اب یہ ہمارے، ہم نے ایک ایسی چیز کو جو اتنی بابرکت تھی اور اتنا کار ثواب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک ایک علامت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی ایک علامت تھی، اس کو ہم نے تباہ کر کے ایک گناہ میں تبدیل کر لیا. اب یہ افراط و تفریط ایسی چلتی ہے کہ بعض اوقات، اس لیے بہت سے علماء کرام نے کہہ دیا بھائی شادی بیاہ کے موقع پر یہ ہدیہ تحفہ دینا ہی بدعت ہے، ناجائز، کیونکہ مقصود جو ہوتا ہے وہ ہدیہ دینا نہیں ہوتا بلکہ اپنا دکھاوا مقصود ہوتا ہے، اس واسطے حرامی قرار دیتے. حقیقت حال یہ ہے کہ اگر کسی کا واقعتاً دل چاہ رہا ہے کہ بھائی میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، اس کے یہاں خوشی کا موقع ہے، میرا دل چاہتا ہے، اندر سے دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کوئی ہدیہ پیش کر دوں، اور اس غرض سے پیش کرتا ہے کہ میرا دل خوش ہوگا کہ میں اپنے بھائی کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کر رہا ہوں، تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ نہیں، کوئی ناجائز بات نہیں، بلکہ یہ انشاءاللہ کار ثواب ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے محبتیں پیدا ہوں گی. لیکن اگر نیت خراب ہو اور محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا یا میرے فلاں تقریب میں اتنے پیسے دیے تھے، میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا اس موقع پر، جب یہ آ گیا تو بس پھر اس ہدیہ کی، اس کا ثواب، اس کی برکت، اس کا نور سب ختم ہو گیا. اب دیکھو کہ ذرا سی زاویہ نگاہ کے بدل لینے سے ہم نے کس طرح ایک نیکی کو بدی میں تبدیل کر دیا، ایک ثواب کے کام کو گناہ کے کام میں بدل دیا. تو یہ، اور یہ صرف ہدیے میں نہیں ہے بھائی، یہ صلہ رحمی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں حکم یہ ہے، اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ جو کوئی اچھائی کا معاملہ کرو اس میں نیت رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے، یہ نہیں کہ یہ بدلے میں میرے ساتھ مجھے میرا شکریہ ادا کرے، یا بدلے میں میرے ساتھ بھی کسی وقت بھلائی کرے، یہ نیت دین سے نکال دو. حدیث میں فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے دوسروں کو، کہ دوسرے نے میرے ساتھ اچھائی کی تھی میں بھی اچھائی کروں، وہ نہیں ہے صلہ رحمی کرنے والا. حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا شخص تو اس کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور یہ جواب میں اچھائی کرے، یہ ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنے والا. تو یہ کب ہوگا؟ جب نیت ہر صلہ رحمی کے ساتھ، ہر احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ نیت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے. میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ مانے یا نہ مانے، اس کو شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، اس کے بدلے بھی میرے ساتھ حسن سلوک کرے یا نہ کرے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اپنی رحمت سے. تو نہ جانے کتنے جھگڑے قضیے جن کے اندر ہم دن رات مبتلا رہتے ہیں، ان سب کی جڑ کٹ جائے. حضرت حکیم العثمان تھانوی قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن اپنے عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں یہ دل میں رکھ لو کہ ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی، کوئی امید نہیں رکھنی، کہ ہم نے جو اچھائی کی ہے اس کا بدلہ ہمیں یہ لوگ دیں گے، کوئی توقع نہیں رکھنی، ہمیں تو اپنے اللہ سے توقع رکھنی ہے. جیسے قرآن شریف میں فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم تو تمہیں جو کھلا رہے ہیں وہ تو صرف لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ تم سے شکریہ چاہیے. اگر تم شکریہ بھی ادا نہ کرو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس واسطے کہ ہم نے تمہارے شکرے کے خاطر یہ کام کیا ہی نہیں تھا، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے تھے، ہم نے کوئی توقع نہیں باندھی ہوئی تھی کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے یا تم ہمارے حسن سلوک کا بدلہ دو گے. یہ ہے جو اگر اللہ تبارک و تعالی یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اپنی رحمت سے پیدا فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے کہ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی مخلوق سے کوئی توقع نہ رکھے. اب توقع نہیں رکھی ہوئی تھی لیکن اس نے دوسرے نے شکریہ ادا کر دیا یا دوسرے نے بھی اس کی وجہ سے اسے سلوک کر لیا تو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اس شخص نے بھی ہمارے حسن سلوک کا احساس کیا اور اس نے بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کی خوشی ہوگی. اور اگر اسے نہ کیا تو اس صورت میں کوئی بڑا صدمہ نہیں ہوگا، اس واسطے کہ ہم نے تو اس کے لیے کیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا تھا. لہذا پھر کوئی صدمہ یا کوئی تکلیف جو ناقابل بتا، بعض اوقات طبی طور پر خیال تو ہو جاتا ہے لیکن وہ طبی خیال غیر اختیاری طور پر دل میں آیا بھی تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں، کوئی گرفت بھی نہیں، وہ آ جائے لیکن اس کو لے کر آدمی بیٹھ جائے اور اس کو سوچتا رہے کہ دیکھو جی میں نے تو فلاں وقت میں اس کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس نے میرے احسان کا یہ بدلہ دیا، اس کی وجہ سے آدمی تکلیف میں، صدمے میں، غم میں مبتلا ہو جائے، یہ صورت نہیں ہوگی اگر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر یہ کام کر رہا ہے. اور بھائی سارا دین جو ہے نا وہ اخلاص سے عبارت ہے، دین سارا اخلاص سے عبارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو. اخلاص کا پیدا کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو ہر کام میں، یہ پیدا کر لو تو یکفیک العمل القلیل، پھر عمل تھوڑا بھی کرو گے تو کافی ہو جائے گا. بہت سارا عمل کرو اور اخلاص نہ ہو تو فائدہ کچھ نہیں، اخلاص ہو تو تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے. اب دیکھو ان بزرگ کا قصہ جن کا حضرت نے بیان فرمایا کہ جا رہے ہیں، خیال آیا کہ کوئی ہدیہ لے جائیں، اب پلے کچھ تھا نہیں، کہ ہدیہ لے کر جائیں تو اتنی استطاعت بھی نہیں تھی، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ محبت کا اظہار ہو کوئی، تو اور کچھ نہیں تو درخت کی سوکھی شاخیں اٹھا کر لے گئے ہدیے کے طور پر. اب چونکہ اخلاص کے ساتھ لے گئے تھے تو جس کے پاس لے گئے تھے وہ بھی یہ نہیں سوچا اس نے کہ بھائی کیا اٹھا رہا ہے میرے لیے، لکڑیاں سوکھی لکڑیاں میرے لیے اٹھا لیں، یہ نہیں سوچا، بلکہ یہ دیکھا کہ کس محبت سے لائے، کس اخلاص کے ساتھ لائے، اس کی اتنی قدر کی کہ فرمایا اپنے خادم سے کہ بھائی ان کو محفوظ کر لو، جب میرا انتقال ہو تو ان لکڑیوں کو جلا کر اور اس میں پانی گرم کر کے مجھے غسل دینا، کیونکہ تاکہ ان کے اخلاص کی برکت مجھے اس وقت حاصل ہو. تو اخلاص ایسی چیز ہے کہ یکفیک العمل القلیل، تھوڑا سا عمل بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو. تو یہ ضروری نہیں، یہ جو ہدیہ تحفہ ہے ضروری نہیں کہ بڑا قیمتی قسم کا ہو، کوئی اعلیٰ درجے کا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو تو چھوٹی سی چیز بھی ہدیے کے طور پر کسی نے، ایک مسلمان نے خالص محبت کے ساتھ دوسرے مسلمان کو دے دی تو اس کی قدر و قیمت ہزارہ لاکھوں روپے کے ہدیے سے زیادہ ہے، اس اخلاص کی برکت سے جو اس نے عطا کیا، اس میں نور بھی زیادہ، اس میں برکت بھی زیادہ. تو بھائی پہلی بات یہ کہ اخلاص پیدا کرو ہدیہ دینے میں، دو اس غرض سے دو تاکہ اللہ تعالی راضی ہو کہ میں اب کی ایک مخلوق سے محبت کی بنا پر یہ ہدیہ دے رہا ہوں. ایک بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ ہدیے کا مقصود جو ہے وہ دو باتیں ہیں، دو باتیں، ایک اپنی محبت کا تقاضا پورا کرنا، محبت کا اظہار کرنا کسی کے ساتھ، اور دوسرے اس کو راحت رسانی، یعنی ہدیہ ایسا دیا جائے کہ جس سے اس کو راحت ملے. ہدیہ دینا بھی ایک فن ہے، یعنی اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو اس سے راحت ہوگی یا تکلیف ہوگی. بعض اوقات ہدیہ تو دے دیا بڑا شاندار اور اس بیچارے کو ہو گئی تکلیف. اس سے حضرت نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بیچارہ کوئی گاؤں کا آدمی تھا دیہاتی، وہ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور بادشاہ نے جب اس سے کچھ بادشاہ خوش ہوا تو چلتے وقت اس کو اپنا ایک ہاتھی حوالے کر دیا، ہاتھی دیہاتی میں دے دیا کہ بھائی تیرا انعام یہ ہے ہاتھی. اب وہ بیچارہ دیہاتی آدمی اس ہاتھی کا کیا کرے، اس ہاتھی کو کس طرح لے جائے، اس کو کس طرح کھلائے، اسے کس طرح پالے، تو ایک مصیبت بن گئی اس کے لیے. تو اگر کوئی ہدیہ کسی کو دے تو پہلے یہ سوچ لے کہ اس سے اس کو راحت ملے گی یا الٹا مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، مصیبت کھڑی ہو جائے گی اس کے لیے. تو راحت رسانی، ضروری نہیں کہ قیمتی چیز ہو، معمولی چیز ہو، لیکن بعض اوقات چھوٹی سی چیز سے راحت بڑی نصیب ہوتی. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دعاجو رحمت اللہ علیہ، بڑے عجیب بزرگ تھے، تبلیغی جماعت سے کے بڑے رہنماؤں میں سے تھے. تو وہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کثرت سے آیا کرتے تھے اور عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، ان کی باتیں یاد آتی ہیں. تو جب آتے تو کیا، ایک مرتبہ آئے تو کاغذوں کا ایک دستہ، سفید کاغذ، سادے کاغذوں کا ایک دستہ جا کر ہدیہ میں پیش کرتے. اب یہ سوچ کے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھنے کا کام زیادہ ہے، تصنیف کا، تعلیف کا، لکھنے کا کام زیادہ ہے، لہذا ان کو کاغذ اگر دیا جائے گا تو کاغذ ان کے کام میں آئے گا، اور کاغذ کام میں بھی آئے گا، اور کام میں بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بھی لکھتے تھے تو کوئی دین کی بات لکھتے تھے، کوئی تعلیف، کوئی تصنیف، تو اس میں بھی میرا ایک کاغذ استعمال ہو جائے گا. تو ڈبل ثواب حاصل کرنا. اور اب کوئی کوئی آتا اگر وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آتے تو حضرت والد صاحب اور تعالیٰ کو اتنی راحت نہ ملتی، کیونکہ مٹھائی کا ڈبہ جو ہے وہ آ کے پسند آئے نہ آئے، کھایا جائے نہ کھایا جائے، والد صاحب کھانے پینے کے اتنے شوقین بھی نہیں تھے، تو اگر مٹھائی کا ڈبہ لاتے تو اس کا فائدہ نہ ہوتا، اور یہ کاغذ کا دستہ بعض اوقات وہ تھوڑے ہی سے ہوتے تھے، 20-25 کاغذ وہ لا کے دے دیے. ویسا نے ہمیں ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو یہ عقل کی بات، سمجھداری کی بات، دین کی فہم کی بات، کہ اور کوئی ہوتا تو ہدیہ لینے کے جا رہا بھائی تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہو کہ دیکھنے میں اچھی لگے، تو کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے جائے، کوئی کیک لے جاؤ، کوئی اس قسم کی چیز لے جاؤ، تو اس کے بجائے وہ یہ لے آئے. تو بھائی صاحب فرماتے ہیں دیکھو کتنی راحت کی چیز ہے کہ مجھے ہر وقت لکھنے کے لیے کاغذ کی ضرورت رہتی ہے، تو مجھے اس سے فائدہ پہنچا اور ان کا ہدیہ کا شوق پورا ہو گیا اور میرے لیے کارآمد ہوا، راحت رسانی اس سے حاصل ہوئی. ایک مرتبہ آئے تو اس کی قلم فاؤنٹین پین کی روشنائی کی ڈبیا لے آئے، یہ ہدیہ. تو اس زمانے میں فاؤنٹین پین زیادہ چلتے تھے، آج کل تو وہ بال پوائنٹ آ گئے ہیں تو اس میں روشنائی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس زمانے میں سارے فاؤنٹین پین ہوا کرتے تھے تو اس میں ڈبو کے لکھنا پڑتا تھا، وہ بھرنی پڑتی تھی قلم کے اندر. تو وہ لا کے رکھے، وہ لا کے رکھے. اب وہ کافی دنوں تک وہ فاؤنٹین پین میں استعمال ہو رہی ہے اور والد صاحب کے لکھنے کے کام آ رہی ہے. تو اب کوئی آدمی کسی آدمی کوئی سوچے آج کل کہ بھائی جب میں کسی کے یہاں ہدیہ لے جا رہا ہوں تو شاید کسی کے دماغ میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں فاؤنٹین پین کی روشنائی لے جاؤں یا کاغذ کا دستہ لے جاؤں، مگر ان کے دل میں اس لیے آیا کہ پیش نظر دو باتیں تھیں، محبت اور راحت رسانی. تو یہ اب کوئی آدمی یہ فہم جو ہے یہ بھی در حقیقت دین پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب دل میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہی پیش نظر ہوتی ہے تو وہی دل میں ڈالتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت میں کیا فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ایسی چیز وہ لے آتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چلا کہ کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو کوئی اس زمانے میں جب کوئی سامان وامان باندھتے تو رسی سے باندھا جاتا تھا، ایک رسی لا کے دی تھی آپ کے سفر کی اس میں کام آئے گی. تو مقصود ہدیے سے در حقیقت ہوتا ہے محبت کا اظہار نمبر ایک، اور دوسرے راحت رسانی. یہ نہیں کہ رسم بنی ہوئی ہے کہ میں جب کسی کے یہاں جائیں گے تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں گے یا کیک لے کے جائیں گے یا فلاں چیز لے کے جائیں گے، کیونکہ رسم یہ ہے اس کے علاوہ کوئی چیز لے جائیں گے تو شرم آتی ہے، بھائی کیا چیز اٹھا لایا تم. تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ دل میں اور دماغ میں رسموں کی پیروی بیٹھی ہوئی ہے، ساری زندگی کو رسموں کا پابند بنایا ہوا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، جہاں دوسرے کی راحت رسانی مقصود ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دل میں بھی ڈالتے ہیں کہ کیا چیز لے کے جائے. جیسے لکڑیاں اٹھا کے لے جائیں، کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا کہ کیا تم میرے لیے لے کر آئے ہو، تو اس کو پھر الٹا ناراض ہوتا، لیکن انہوں نے اتنی قدر فرمائی کہ آپ نے غسل کا پانی اس سے گرم کرنے کی وصیت فرمائی. تو اس لیے یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے. اللہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کو حدیث میں فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ لو اہدی الی قراء لقبل، فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی شخص ہدیے کے طور پر بکری کا معمولی سا گوشت بھی لے آئے تو میں اس کو قبول کروں گا، کیونکہ محبت کے ساتھ لے کر آیا. قبول فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص محبت سے تمہیں دے رہا ہو، خواہ وہ کتنی بھی چھوٹی چیز ہو، تو اس میں احالت سنخا یعنی باسی گوشت بھی اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کو قبول کر لو، کیونکہ وہ محبت کے ساتھ دے رہا ہے. تو بات اس کی مقدار کی نہیں ہے، بات اس خلوص کی ہے، اس محبت کی ہے جس کے ساتھ وہ دیا جاتا. ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا کبھی آپ کی کوئی ہدیہ رد نہیں فرماتے تھے، کوئی اگر کوئی ہدیہ لائے چھوٹا سے چھوٹا ہدیہ ہو قبول فرماتے تھے، آپ کی یہ عادت شریفہ تھی. البتہ جہاں وہ اس قسم کا ہدیہ ہو جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ہاتھی کا ہدیہ، تو یا یہ کہ جس میں کوئی شرعی مسئلہ میں فرق پڑتا ہو، تو ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک منزل پر قیام ہوا، تو ایک صاحب آپ کے لیے ایک جنگلی گدھا لے آئے، ہمارے وحشی جس کو آج کل زیبرا کہتے ہیں، تو وہ لا کر ہدیے میں پیش کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو بظاہر مقصد یہ شاید ہو کہ بھئی راستے میں اس کو ذبح کریں، کھائیں، اس کا گوشت ووشت استعمال کریں، لیکن اس وقت قبول کرنے میں یہ دشواری تھی کہ اگر آپ اس کو قبول فرماتے تو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہوتی کہ آپ حالت احرام میں ایک شکار لے کے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا جائز ہے، شکار کا گوشت شکار اپنے ساتھ لے جانا جائز ہے، پکڑنا جائز ہے، اس قسم کی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. تو آپ نے ان سے معذرت کی، لیکن ساتھ ہی تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، دل نہ ٹوٹے، فوراً فرمایا کہ لیس بنا رد علیک وانا حرم، ہمیں تمہارا ہدیہ رد کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ہم حالت احرام میں ہیں، اس واسطے ہم قبول کرنے سے معذرت خواہ ہیں. تو معذرت فرمائی اس اور اس کی وجہ بتائی تاکہ دوسرے کی دل شکنی نہ ہو اور اس کا دل نہ ٹوٹے کہ میں تو محبت سے لے کر آیا تھا، انہوں نے رد کر دی. تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت ہے، لیکن ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ عام طور سے جب کوئی شخص ہدیہ پیش کرتا تو اس کو محبت کے جس محبت کے ساتھ وہ دے رہا ہے اس کا حق یہ ادا کر فرماتے کہ اس کی طرف اپنا شوق ظاہر کرو، بھائی تم تو یہ بڑی اچھی چیز لے آئے یا میرے لیے کام کی چیز ہے، تو اس کا تاکہ دل خوش ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو ایک کپڑا پیش کیا ہدیے میں، تو حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا محتاجن الیہ، ایسے لیا جیسے کوئی محتاج آدمی لیتا، وہ میری حاجت تھی کہ میں اس کو لوں تاکہ اس کا دل خوش ہو کہ میں جو چیز لے کر آیا ہوں وہ واقعتاً ٹھکانے لگی ہے اور ان کی ضرورت پوری ہوئی. اور اس اتفاق سے یہ ہوا کہ آپ نے تو اس کو بڑے شوق ذوق سے لیا، بعد میں ایک صحابی تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بڑا اچھا لباس ہے، یہ مجھے عطا فرما دیا، تو آپ نے ان کو عطا فرما دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا، صحابہ کرام نے دوسرے صحابہ کرام نے عرض ان سے کہا کہ بھئی تم نے اچھا نہیں کیا کہ ایک چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کے ساتھ لی تھی اور اپنی احتیاج گویا اس کی طرف ظاہر فرمائی تھی، اس کے باوجود تم نے ان سے مانگ لیا، اور آپ کو بتایا کہ اگر حضور سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ کبھی انکار نہیں فرماتے. تو انہوں نے کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں لیا کہ میں اس کپڑے کو پہنوں، بلکہ میں نے اسے لیا ہے تاکہ یہ میں اپنے کفن کے لیے محفوظ رکھوں. چنانچہ اس کو انہوں نے اپنے کفن کے لیے محفوظ رکھا، جب انتقال ہوا تو اسی میں ان کو کفن دیا گیا. بہرحال لیکن الفاظ یہ آتے محتاجن الیہ، آپ نے اس کو اس طرح قبول کیا جیسے کہ اس کی طرف محتاج ہوتے ہیں تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو. کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. تو ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو بھی ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شخص کوئی چیز لے کر آتا ہدیے میں تو بڑا بڑھ کر شوق کا اظہار کر کے، ارے بھائی تم یہ کیا لے آئے، ارے بھائی تم یہ ہمارے لیے بڑی کام کی چیز لے کر آئے، اس کی ہمت افزائی فرماتے. تو یہ ہدیہ جو خلوص کے ساتھ آ رہا ہے اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی ہمت افزائی کی جائے, اس کی طرف شوق کا اظہار کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ میرے کام کی چیز, بشرطے کہ ہو واقعی کچھ کام کی چیز ہاتھی نہ ہو, تو اس صورت میں اس سے اظہار کرنا چاہیے اس بات کا. یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات یہ ہدیہ دینے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی ہدیہ اتنا دے جس سے دوسرے آدمی کے اوپر بار نہ ہو. بعض لوگ اتنے زیادہ لے آتے ہیں یا اتنا زیادہ قیمتی ہدیہ دیتے ہیں کہ لینے والے کی طبیعت پر بار ہوتا ہے. انکار کرے تو مشکل, انکار کرے تو اس لیے مشکل کہ اس کا دل ٹوٹے گا, اور رکھنا طبیعت پر بار ہوتا ہے کہ اتنی قیمتی چیز مجھے لا کر دے دی اس نے, تو یہ بھی کوئی اچھی بات ہے. جب مقصود ہے راحت رسانی, مقصود ہے اظہار محبت, تو اسی درجے میں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے کے طبیعت پر بار نہ ہو, بوجھ نہ ہو. اور حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صدرہ نے یہ بات کئی جگہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمائی اور استدلال اس بات سے کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی رد نہیں کرنا چاہیے, کوئی اگر دے تو رد نہیں کرنا چاہیے. ایک فرمایا خوشبو, خوشبو ایسی چیز ہے کہ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. اور ایک فرمایا کہ تکیہ, کوئی شخص آپ کسی کے گھر میں گئے ہو اور وہ آپ کے آرام کے خاطر تکیہ پیش کر رہا ہے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے, اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہاں آپ کے یہ نہیں, وہ ایک ہدیہ ہے, ایک پیشکش ہے, وہ قبول کرنی چاہیے. تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا گیا ہے کیونکہ اس میں کوئی مشقت نہیں, دینے والے کو کوئی مشقت نہیں. تو حضرت نے اس سے یہ استدلال فرمایا کہ جن چیزوں میں مشقت ہو دینے میں یا لینے میں, جس سے طبیعت پر بار ہو, دینے والے کی طبیعت پر بار ہو یا لینے والے کی طبیعت پر بار ہو, تو ایسا ہدیہ نہیں لینا چاہیے. ایسا ہدیہ کو انکار کرنے میں کوئی رجحان بھائی دیکھو اس سے میری طبیعت پر بوجھ ہوگا. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رو کو یا اپنے بعض اور دوسرے بزرگوں کو کہ کوئی آدمی ہدیہ لے آیا, بہت زیادہ پیسے دے دیے, تو اب طبیعت پہ باہر ہے اس کو لینا, تو اس میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ نکال کے وہ یہ رکھ لیتا ہوں اور باقی واپس کر دیتا ہوں. تو ایسا بھی نہ کرے. جب مقصود یہ ہے کہ دوسرے کا دل خوش کرنا, مقصود ہے محبت کا اظہار اور راحت پہنچانا, تو پھر ہر ایسے کام سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو. یہ اہتمام آدمی کرے تو ہدیہ کا جو اصل فائدہ ہے جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے, وہ پیدا ہوگی انشاءاللہ, اور اس میں نور ہوگا, اس میں برکت ہوگی. پھر ایک سنت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ آپ کو جب کوئی ہدیہ دیتا تو عام طور سے اس کی مکافات فرماتے. مکافات کے معنی یہ کہ خود بھی اس کو کوئی ہدیہ پیش کرتے. یہ اگرچہ بڑی مشکل سنت ہے کہ اس واسطے کہ بعض اوقات جو ہے آدمی موقع نہیں ہوتا کہ فور اس کی مکافات کی جائے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت احادیث میں مذکور ہے کہ جب کوئی بھی ہدیہ دیتا تو کوئی اس کی مکافات, ضروری نہیں کہ فوراً ہی کر دی جائے, بلکہ فوراً اگر کیا جائے تو بعض اوقات دینے والے کی طبیعت کو پر بھی بوجھ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو فوراً ہی مجھے بدلہ دے دیا, تو ضروری نہیں کہ فوراً ہی ہو, کسی مناسب موقع پر اس کی مکافات کسی نہ کسی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے. اور اس کا مقصد بھی وہ بدلہ نہیں ہے جو نیوتے میں ہوتا ہے, بلکہ یہ کہ اس نے ہمارے ساتھ اظہار محبت کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اظہار محبت کریں,
اس نے ہمارے ساتھ اظہار محبت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، ہم اس کے ساتھ اظہار محبت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ چنانچہ ضروری نہیں کہ دونوں مکافات کے اندر بھی قیمت کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں، ضروری نہیں کہ مکافات کے اندر ویسا ہی ہدیہ ہو جیسا جس قیمت کا اس نے دیا تھا اتنا ہی ایسا ہی ہدیہ ہو، بلکہ وہ اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور اس میں ان تمام آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے جو ابھی عرض کیے کہ جو جس سے راحت ملے اس کو، کوئی ایسی چیز اس کو پیش کر دے۔ ان آداب کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تحادو تحابو، کہ اس کے نتیجے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جس طرح کے حدیث ہمارے معاشرے میں پھیل گئے ہیں ان سے تو بجائے محبت کے الٹی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، کٹنائیاں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، ہم نے تو یہ کیا تھا اس نے یہ کر دیا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو بھائی خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ دین میں اصل مقصود اور دین کی اصل روح وہ ہے اخلاص۔ آدمی جو کام کرے اللہ جل جلالہ کی رضا مندی کے لیے کرے، رضا جوئی کے لیے کرے، اس میں مخلوق کی رضا جوئی براہ راست شامل نہ، مخلوق کی تعریف حاصل کرنا شامل نہ ہو، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کی فکر ہو ہر قدم پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں سمجھ بھی درست فرما دیتے ہیں، اور ایسی باتیں قلب میں حلقہ فرماتے ہیں، ایسی باتیں دل میں ڈالتے ہیں کہ جو واقعتاً مفید ہوتی ہیں، جس سے کہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے علاوہ کسی اور مقصد سے نہ ہو، اور اس کا بہترین طریقہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن بار بار اس کی تذکیر کی ضرورت ہے، ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے ساتھ ہی دن کا آغاز ہونے والا ہے، دن شروع ہونے والا ہے، تو اس وقت اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گزارش کر لو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، یعنی آج کے دن اے اللہ میں جو کوئی کام کروں گا کسی بھی قسم کا وہ آپ کی رضا جوئی کے لیے ہوگا، میری عبادتیں آپ کے لیے ہوں گی، نماز آپ کے لیے ہوگی، نسکی میری عبادتیں آپ کے لیے ہوں گی، میرا جینا اور مرنا آپ کے لیے ہوگا، یعنی جو کوئی کام کروں گا، مباحات کے کام بھی جو کروں گا وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، روزگار کا کام کروں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، بیوی بچوں سے بات چیت کروں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، دوستوں سے عزیزوں سے ملاقات کروں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، دوستوں عزیزوں کے ساتھ جو معاملات کروں گا آپ کو راضی کرنے، ایک مرتبہ صبح کو دن شروع کرنے سے پہلے یہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا زبان سے بھی کہہ لو اور دل میں یہ نیت تازہ کر لو، اور کچھ تصور کر لو دن میں جو کام کرنے والے ہو ان کاموں کا تصور بھی کر لو کہ آج مجھے فلاں فلاں کام کرنے، اے لمیہ وہ میں آپ کی رضا جوئی کے لیے کروں گا، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کروں گا، اور حتی الامکان نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کروں گا، یہ نیت کر لو شروع صبح۔ تو ایک تنبہ ہو گیا پہلے ہی مرحلے پر، پھر دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں نے کہہ تو دیا، اپنے اس ارادے کا اظہار تو کر دیا کہ جو کام کروں گا وہ آپ کی رضا جوئی کے لیے کروں گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو، تو اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دی، جس کی دعا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی، اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ کیا عجیب دعا ہے. فرمایا اللہ ہمارے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہماری پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے سارے اعضاء آپ کے ہاتھ میں ہیں، لم تملکنا من شیء، ان میں سے کسی چیز کا مالک بھی آپ نے ہمیں نہیں بنایا، آپ ہی مالک ہیں ان کے. فإذا فعلت ذلك بنا، جب آپ نے ایسا کیا ہے، فکن انت ولینا، تو اے اللہ آپ ہی اس کے کارساز بن جائیے، آپ ہی سرپرست بن جائیے کہ ہمارے یہ اعضاء، ہمارا یہ دل، ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے ہاتھ پاؤں، جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کے لیے ہوں. تو فکن انت ولینا واہدنا الی سوائے السبیل، یہ دعا معذور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی. تو اس کو کہہ لو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر یہ دعا مانگ لو، اور اردو میں بھی اپنی زبان میں مانگ لو کہ یا اللہ میاں میں نے کہہ تو دیا، بڑی بات کہہ دی، میں نے بڑی بات کہہ دی کہ جو کام کروں گا وہ آپ کے لیے کروں گا، لیکن آپ کے بھروسے پر کہی ہے، اپنے اوپر بھروسہ کر کے نہیں، آپ پر بھروسہ کر کے کہی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، مجھے اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، بس یہ کر لو صبح. تو ایک کم از کم تمہاری زندگی کا رخ جو ہے وہ ایک صحیح طریقے پر ہو گیا، اور پھر لگ جاؤ اپنے کام میں، اور کوشش کرو کہ جب بھی کسی کام کو آغاز کرو تو اس بات کو دوبارہ تازہ کر لو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ مشق ہے، مشق کرنے سے انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا کہ پھر واقعتاً جو کام کر رہے ہو گے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہو گے، پھر وقت پر دھیان بھی آ جائے گا، وقت پر توجہ بھی ہو جائے گی، لیکن کر کے تو دیکھو اس کو پر عمل تو کرو، صبح روز یہ صبح کام کرو اور دن کے وقت میں دھیان تازہ کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن پہنچا دیں گے اس منزل تک کہ واقعتاً جو کام کر رہے ہو گے وہ اللہ کے لیے ہوگا. میں نے اپنے حضرت سے سنا کہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر لمحے کچھ پیغام مل رہا ہے کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. یعنی وہ کوئی کشف الہام والی بات نہیں ہے، لیکن فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اب ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام مل رہا ہے کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. وہ کس طرح ہو رہا ہے کہ جب یہ مشق کی تو اس مشق کرنے کے نتیجے میں ہر وقت دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا تسلط ہے، تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ اب یہ کر لو. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام تک کسی طرح ہمیں بھی پہنچا دے، اور ہمارا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا جوئی کے لیے کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے دین میں اخلاص عطا فرما دے. یا اللہ اپنی رضا جوئی کی فکر عطا فرما دے، اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر عطا فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگدست ہے ان کی تنگدستی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو اور کسی طرح کسی مشکل میں گرفتار ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما دے. یا اللہ ساری امت کی طرف سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ کئی لوگوں نے بچے بھیجے ہیں، ان کے یا ان کے متعلقین میں لوگ بیمار ہیں، اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اپنے رحمت سے ان کو فضل اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا وإنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا